الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترد بیان تسلی علی صلاتم و سلامن علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. آج کی یہ مبارک اور محترم شب جہاں اپنے اندر فضیلتیں برکتیں حسنات و برکات رکھتی ہے وہاں ہمیں اس بات کی خبر بھی دے رہی ہے کہ ماہ رجب کی یہ آخری راتیں ہیں, اب ان قریب شعبان المعظم اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ ہم جیسے گناہگاروں سیاہکاروں کے لیے عبادت کا موسم بہار ہے. اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہر رات اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتے ہیں کہ وہ کبھی درود شریف کبھی استغفار کبھی نوافل میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ راتیں رکھیں کسی طرح کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ان راتوں میں عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے مستفید ہوں. میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا یہ مقدس اور مبارک اور محترم سفر جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا, آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزاتی سفر تھا. معجزہ اجز سے بنا ہے کہ وہ بات جو ہماری عقلوں کو عاجز کر دے, جہاں پر عقل کام کرنا چھوڑ دے, ایسا عمل اگر رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی ذات سے منسوب ہے تو یہ اس کی قدرت ہے. اللہ کے نبی سے نسبت رکھتا ہو تو یہ معجزہ ہے, اور اللہ کے ولی سے نسبت رکھے تو یہ کرامت ہے. سفر معراج انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے. جہاں انسانی عقل کام نہیں کرتی وہاں سے میرے نبی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. عقل کے ماننے والے اور عقل کو سب کچھ سمجھنے والے اسی دہلیز پر رک جاتے ہیں اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ سفر معراج سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. مشہور و معروف واقعات ہم سب آپ سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں. وقت مختصر ہے, میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے بھی اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بھی. میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, سرکار کا ذکر مبارک ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ میرے آقا ہم سب کے ایمان کی جان ہیں. یہ نبوت کا 12 سال تھا اور عمر مبارک کا 52 سال تھا. 40 برس میرے آقا حضور پرنور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنے کردار سے, اپنی ذات سے اخلاقیات کا درس دیا, اعلان نبوت نہیں فرمایا. اور پھر جب رب تبارک و تعالی نے حکم دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی, لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اعلان نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمر میں اس کو حکم دیتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں قرآن پاک کی آیات کے مطابق اپنی نبوت کا اظہار کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 40 سال سے پہلے نبوت کی کیا دلیل ہے. تو ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہی جب سوال کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار تو دنیا میں آنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد جھولے میں ہوا, اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور ایک اور واقعہ کہ جب میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے, اس وقت فرشتے آئے اور حضور علیہ السلام کو اٹھا کر پہاڑی پر لے گئے اور سینہ اقدس کو چاک کیا, قلب اتھر کو نکالا. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کے بچپن کا واقعہ ہے, بچپن کا واقعہ ہے. 40 سال کی عمر نہیں ہوئی کہ اعلان نبوت فرمایا ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی. رضائی بہن بھائی دوڑے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے کہ محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں اور سینہ کاٹ کے رکھ دیا ہے. دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے, دوڑے کہ یہ پرایا بچہ ہم تو پرورش کے لیے لائے, یہ کیا حادثہ ہوا. جا کر دیکھا تو سرکار اسی طرح تشریف فرما ہے. بیٹا کیا ہوا تھا؟ کہا کچھ لوگ آئے تھے, مجھے اٹھا کر لے گئے, سینہ اقدس کو چیرا, میرا قلب نکال کر اس کو اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اس کو صاف کر کے پھر میرے سینہ اقدس میں رکھا گیا. مجھے بتاؤ کہ یہ معاملہ نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آج ہم بڑے ہو کر بڑے ہو جائیں, آج کسی کا بائی پاس ہو تو اس کی کیفیت اسی سے پوچھو کیا ہوتی ہے. میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بچپن کی زندگی میں ظاہر ہوا. سینہ اقدس چیرا بھی گیا, قلب اتھر نکالا بھی گیا, واپس بھی رکھ دیا گیا, سینے کو اسی طرح سے برابر بھی کر دیا گیا, اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور یہی واقعہ معراج کی شب ہوا. یہ سب کیوں ہوا؟ حقیقتاً تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ اس کے معاملات ہیں, وہ جانے, یہ محبوب اور محب کی باتیں ہیں. جب محبت ہوتی ہے اور محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہاں عقل کام نہیں کرتی. یہ سارے معاملات تو محبوب و محب کے درمیان ہیں, ہماری عقلیں وہاں تک کیا پہنچے؟ لیکن یہ کوئی اہتمام تھا, یہ کوئی معاملہ تھا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اے بندے تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اب بس میری رضا پہ راضی رہنا. میں اگر سینہ اقدس کو کاٹ ڈالوں تو اس پر بھی راضی رہنا, سینہ اقدس کو بند کر دوں اس پر بھی تم راضی رہنا. میں مکے کی گلیوں میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں محبوب اس پر بھی راضی رہنا. میں تمہیں کبھی ایسا سفر کراؤں گا کہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تمہیں شب اسرا کا دولہا بنا دوں گا, اور اے حبیب کبھی تمہیں میری مرضی کے مطابق ایسا بھی سفر کرنا ہوگا کہ مکے سے رات کی تاریکی میں غار ثور میں جانا ہوگا, وہاں سے مدینہ طیبہ تک انتہائی مشکل اور صحبت والا پریشانی والا سفر برداشت کرنا ہوگا. محبوب عرض کرتے ہیں, محب عرض کرتے ہیں, اور اللہ سے محبت کرنے والے اے الہ العالمین جیسا تو چاہے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے رسول نے کوئی کم پریشانیاں اٹھائیں؟ اس مکے کی وادی کے اندر میرے رسول پہ کیا کیا سختیاں کی گئیں؟ ان سختیوں کو برداشت کرنے پر دنیا سمجھی کہ یہ کچھ اختیار ہی نہیں رکھتے, دنیا سمجھی کہ یہ معاذ اللہ کچھ جانتے ہی نہیں. وہ سمجھے کہ ابو جہل ان پر سختی کر سکتا ہے, مکے کی گلیوں میں ان پر معاذ اللہ غلاظت ڈالنے والے ڈال دیے, یہ کچھ نہیں کر سکتی. پڑوسی عورت کانٹے بچھا دیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ. دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھنے لگی. جب یہ معاملہ ہوا تو خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے پھر اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ مامور من اللہ ہیں, یہ میری ہر رضا پر راضی ہیں, ان کے ساتھ یہاں جو بھی معاملہ ہوتا ہے بس یہ میری رضا کے خاطر سب برداشت کرتے ہیں. اور جب بندہ اپنے رب کے خاطر پریشانیاں مشکلات برداشت کرتا ہے پھر رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ اسے کوئی انعام عطا فرماتا ہے. اسی مکے کی سرزمین پر صادق و امین کہنے والوں نے جب جھوٹا جھوٹا کہنا شروع کر دیا, جب اسی مکے کی سرزمین پر میرے رسول اور ان کے اہل خانہ اور ان کے صحابہ پر تشدد کیا جانے لگا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے رب نے اور آزمائش کی کہ چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں, محبت کرنے والے چچا جناب ابو طالب بھی وصال فرما گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ سال عام الحزن بن گیا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے اپنے حبیب پر کرم فرمایا اور پھر شان مبارکہ اس طرح ظاہر فرمائی کہ اے محبوب تم میری رضا پر ہر معاملے میں راضی رہے, اب میری ہی رضا یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہوں, اور محبوب اس شان سے بلاؤں گا کہ 70,000 فرشتے تمہاری باراتی ہوں گے اور تم اس بارات کے دولہا ہوگی. تمہیں کوئی عام سواری میں نہیں, میں تمہیں براق پر سوار کراؤں گا, تمہارے قلب اثر کو آب زمزم سے دھلواؤں گا, تمہارے قلب اثر کو سونے کے برتن میں رکھواؤں گا. محبوب اب میں تمہاری شان مبارکہ کو ظاہر کر رہا ہوں, آؤ اور میرے قرب خاص میں آؤ, تمام انبیاءوں کی امامت کرو, میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تمہیں کراؤں گا اور اس سفر کے آغاز کو قرآن بنا دوں گا تاکہ تمہاری امت جب تک قرآن پڑھتی رہے تمہارے سفر معراج کو یاد کرتی رہے. اور جان لے کہ یہ محبوب خود سے نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کروایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بعبدہ فرمایا، انسانیت کے بہت سے مدارج ہیں، ہم سب بندگی کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہر عام بندوں میں بلند بندے، بلند مقام والے بندے مسلمان ہیں، جو اور سارے غیر مسلموں سے ممتاز ہیں ایمان کی بنیاد پر. ایمان والوں کے اندر علم دین کو جاننے والے بلند ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے صوفی کرام بلند ہیں، پھر ان سب میں صحابہ بلند ہیں، صحابہ کے بعد انبیاء بلند ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں اولو العزم انبیاء بلند ہیں جن پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور ان سب میں میرے اور تمہارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہیں. حضور کا کیا مقام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا. حضور کی بندگی کا ذکر کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر نہیں کیا. میرے رسول کی بندگی سے بڑھ کر حضور کی نبوت ہے، حضور کی نبوت سے بڑھ کر حضور کی رسالت ہے، حضور کی رسالت سے بڑھ کر تمام انبیاء سے بلند ہونا ہے. رب العالمین یہاں فرماتا ہے میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا. اے امت کے لوگ جان لو، اے پوری کائنات سمجھ لو کہ جب ان کی بندگی کی بلندی کا یہ عالم ہے تو ان کی نبوت اور رسالت کی بلندگی کا کیا عالم ہوگا. یہ ذرا غور کرو کہ میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ساری شانوں کو بیان کیا، عقل کے سودائیوں نے انکار کر دیا کہ کوئی بشر ناری کروں سے نہیں گزر سکتا، کوئی بشر اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، یہ معاملات انسان کے بس کی بات نہیں، سب نے انکار کیا. رب العالمین عالم غیب و شہادہ ہے، اس نے یہ فرما دیا کہ سبحان الذی، بس اس بات کو جان لو کہ وہ ذات لے گئی جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. میں لے گیا، کون لے گیا؟ کہ جس نے دن اور رات کو تخلیق کیا. کون لے گیا؟ جس نے وقت کو تخلیق کیا. کون لے گیا؟ کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، جس نے فاصلوں کو فاصلہ بنایا، اور جس نے فاصلوں کو مٹا کر دکھایا. رب العالمین نے فرمایا جب میں نے ہی سب کچھ تخلیق کیا تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ایک رات میں اپنے نبی کے کو کل کائنات کا مشاہدہ کرا سکتا ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ جب اس سفر کو سنیں، سفر کو بیان کریں، سفر کو پڑھیں تو اس میں غور و فکر کیا کریں. ایک ایک قدم پر میرے رسول کی شان اقدس ہمارے قلب کو روشن کر دیتی. عقیدت اور محبت سے پڑھو، مسلک حق اہل سنت ہر معاملے میں ثابت ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، راستے میں کثیب احمر میں فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہ قبر کیا ہے؟ عالم برزخ، عالم اربا ہے، پھر عالم ناسوت ہے، پھر عالم برزخ ہے. عالم ناسوت وہ جس میں ہم رہتے ہیں، عالم دنیا. میرے رب نے ہر عالم میں میرے رسول کی شان کو ظاہر فرمایا، شان کو بلند کیا. جب عالم اربا میں تھے تو رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو اس واقعے کو جب تمام نبیوں سے اللہ نے عہد و پیمان لیا. اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کیا اور بلند کیا کہ میں نے عام لوگوں سے نہیں، میں نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے، انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا. اور کیا لیا؟ قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کے دین کی مدد بھی کرنا. اور جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو اسی آیت پر کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب یہ سب تم سے پہلے آئے ہیں
لیکن میں ان سے وعدہ لے چکا ہوں کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو پھر ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اب اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ محبوب تم امام بن جاؤ, یہ سب تمہارے مقتدی ہیں, یہ تمہارے مقتدی ہیں. اور نماز میں امام کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کرتے ہیں. امام قیام کرتا ہے تو مقتدی قیام کرتے ہیں. امام کا مقصد یہ کہ مقتدیوں کو ان سے پہلے کچھ نہیں کرنا. اگر کوئی پہلے رکوع میں چلا جائے, پہلے سجدہ کر لے, تو کیا اقتدا ہوگی؟ نہیں ہوگی. امام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئے تو آخر میں ہیں لیکن اپنے مقام کے لحاظ سے یہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اللہ رب العزت نے جو عہد و پیمان لیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پورے اترے. یہاں پر ایک اور نقطہ غور کریں, جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میرے رسول کو آنا نہیں تھا ظاہری حیات میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 571 سال کے بعد سرکار کو تشریف لانا تھا, تو اس عہد و پیمان کی ضرورت کیا تھی؟ کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی دین کی مدد بھی کرنا. اس عہد و پیمان کی کیا ضرورت تھی؟ کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ, جب سرکار معراج پہ گئے تو گویا وہ اس زمانے میں شامل ہو گئے, اور حضور کیا زمانہ بھی پایا, ایمان بھی لائے اور ان کے دین کی مدد بھی کی. ایک تو یہ تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اے گروہ انبیاء, اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سب اپنے اپنے زمانے میں تشریف لے جاتے رہیں, مخلوق کی اصلاح کرتے رہیں, توحید و رسالت کا درد دیتے رہیں, لیکن میرے نبی کے آنے کی خبر دیتے رہیں. حضرت عیسیٰ نے خبر دی, حضرت ابراہیم کی دعا میں حضور کا ذکر, کشتی نوح کے معاملے میں حضور کا ذکر ہوتا رہا. سرکار جب تشریف لائے اس وقت تمام انبیاء دنیا سے جا چکے تھے, لیکن ان کے ماننے والے یہودی اور عیسائی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. یہ عہد و پیمان لیا تو انبیاء علیہ السلام سے گیا تھا, لیکن یہ بتانا تھا کہ اے ان نبیوں کو ماننے والے یہود و نصارہ, تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تمہارے نبی بھی ان کا زمانہ پاتے تو وہ بھی ایمان لاتے اور ان کے دین کی مدد کرتے. اب تم نے ان کا زمانہ پایا ہے, لہذا تم بھی ان پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو. آج یہود و نصارہ پہ لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں. اور حضور کا زمانہ یہ زمانہ قیامت تک کا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حشر میں بھی حضور کا زمانہ ہے, اور یہ زمانہ ان لوگوں نے پایا, اور اگر یہ ایمان نہیں لائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. میں عرض کر رہا تھا تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سفر کا آغاز کیا. یہ سب حضور کی شانیں ہیں. کبھی شان بشریت میں نظر آتے ہیں تو تمام اہل بشر ان کو دیکھتے ہیں, پھر شان ملکوتی ظاہر ہوتی ہے, عالم ملکوت سے گزرتے ہیں تو سارے فرشتے سرکار کے قرب و جوار میں ہیں, اور شب اسرا کے براتی بنے ہوئے ہیں. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے, ملائکہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ظاہر ہوتی. جب حقیقت محمدی ظاہر ہونے لگی تو جبریل جیسا عظیم الشان فرشتہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, اگر بال بھر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. بال بھر بھائی آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ کہ جبریل انتہا تک پہنچ چکے تھے, اس سے آگے صرف بال کا معاملہ رہ گیا تھا. بال کتنا باریک ہوتا ہے. فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, بال بھر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. آگے کون سی تجلی تھی؟ میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا कि जब सिदरा वाला जल रहा है तो मक्के वाले का क्या होगा। लेकिन ये मक्के वाला कोई मामूली नहीं था, ये मक्के वाले कोई मामूली नहीं, ये तो कुल कायनात के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए थे। मेरे रसूल को के लिए ये सफर क्यों जरूरी था, लोग सवाल कर सकते हैं। यहां मैं आपसे रुककर एक सवाल करता हूं। मेरा मकसद कोई पूरी तफसील बयान करना नहीं, आप सब सुनते रहे हैं। एक बात मुझे बताओ कि इस सफर की जरूरत क्यों पेश आई। हमने कहा हुजूर अल्लाह के कुर्ब खास में हाजिर हो गए, तो मेरा रब तो हर जगह करीब है, वो तो शहरक से ज्यादा करीब है, और मेरे रसूल से ज्यादा वो किसके करीब होगा। अगर कायनात का मुशाहिदा ही मकसूद था तो मेरे रसूल तो नमाज की हालत में जन्नत का मुशाहिदा वैसे ही कर रहे। अहादीस मुबारक में आया कि मुझ पर जन्नत पेश की गई नमाज की हालत में। यह इतना बड़ा सफर कराने का मकसद कि वो हजरत मूसा की कब्र को दिखाना था। अरे वो तो खुद हर कब्र में तशरीफ ले जाते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल। क्या इससे पहले वो इस सफर के बगैर कब्र मूसा को नहीं देख सकते थे। मेरा रब दिखाने पे आए तो उसने अभी दिखाया कि नहीं दिखाया। मेरे रब की शान यह है कि वो इस सफर के बगैर भी सब कुछ दिखा सकता था। ये क्या मामला था, इसको तो हकीकतन अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। उलमा और सूफिया फरमाते हैं बात यह थी कि एक तो मामला यह था कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना कयामत तक बल्कि उसके बाद भी है, और हर नबी के जमाने में जिस चीज की तरक्की थी उस नबी को उससे बढ़कर मौजजा अता किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कयामत तक साइंस ने कितनी तरक्की करनी थी, लोगों को तेज सवारियां आनी थी, दुनिया करीब होनी थी, सुबह बैठो तो दुनिया के एक कोने से शाम तक दूसरे कोने पर पहुंचना था। जरूरत थी कि इस मादियत के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरन ऐसा सफर कराया जाए तो इंसानियत देख ले कि यह इतना अजीम सफर हुआ और इतना तेज रफ्तार सफर हुआ कि कयामत तक साइंस कितनी तरक्की कर ले, लेकिन दहरीज मुस्तफा और मौजदा मुस्तफा पे आके सरनिगो होना पड़ेगा। इसलिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस तरह से आओ और अपने जिस्म और रूह के साथ आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं बेअब्दी कहकर ताकि दुनिया समझ ले कि अब्द का इतलाक जिस्म और रूह दोनों पर होता है। ये रसूल की खाली रूह नहीं गई थी, सरकार अपने जिस्म मुबारक के साथ गए थे। ये जिस्म भी कितना मुकद्दस है। देखो हम मरते हैं तो हमारा जिस्म नीचे रह जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है, और रूह ऊपर चली जाती है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर कितना अजीम शान और मोहतरम था कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस तरह हाजिर हो रहे हैं तो जिस्म और रूह के साथ सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। सीना अकदस को भी इसीलिए चीरा गया, कल्बे अथर को निकाला गया ताकि दुनिया समझ ले कि यह सिर्फ रूहानी सफर नहीं था, जिस्मानी सफर भी था, क्योंकि सीने का ताल्लुक और दिल का ताल्लुक जिस्म के साथ है, रूह के साथ सिर्फ नहीं है। ये सब मौजदात इसलिए बताए जा रहे हैं कि मेरा नबी मेरा हबीब जिस्म और रूह के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार का ये सफर हुआ और बैतुल मुकद्दस में भी आप तशरीफ फरमा हुए। यहां पर बशरियत अपने पूरे कमाल को पहुंची हुई है कि जितने भी बशर नबी तशरीफ लाए उन सब की हुजूर ने वहां इमामत कर दी। और कितनी अजीब बात है कि नासूती जिस्म आलम दुनिया में जाहिरी हयात वाले नबी बरज़खी अंबिया की इमामत फरमा रहे हैं। बरज़खी अंबिया की इमामत फरमा रहे हैं। मेरे रसूल की शान तो देखो, یہ عالم کی تبدیلی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ہے. میرے رسول کی شان یہ ہے کہ عالم تبدیل ہوتے رہیں. محبوب تم اس عالم میں بھی ہو اور اس عالم میں بھی ہو. کبھی اس عالم میں تشریف فرما ہو کر اس عالم کے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما رہے ہیں. یہ میرے رسول کی نبوت و رسالت اور شان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالموں پر بھی محدود نہیں فرمایا. اسی لیے تو رحمت للعالمین ہے. اور اس سفر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حال کی بھی خبر دے رہے ہیں, مستقبل کی بھی خبر دے رہے ہیں اور ماضی کی بھی خبر دے رہے ہیں. گویا کہ سارے آنے والا دور, موجودہ دور سب سرکار کے سامنے ایسے تھا کہ جیسا کہ بالکل ہمارے سامنے کوئی حاضر منظر ہوتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں, اور اس سفر کے اندر جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد کے معاملات اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے معاملات سے بھی سرکار باخبر ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ دائیں طرف پاک اور صاف کھانا رکھا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جو اپنی پاک اور ستری بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے, ان کے لیے یہ عذاب ہیں. غور تو کرو, ابھی وہ لوگ دنیا میں آئے نہیں, دنیا میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو کیا سزا ملنی ہے میرے رسول پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے سود خوروں کو سرکار دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ بہت بڑا ہے اور وہ اس پہ بے چین ہیں. فرمایا کون کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں؟ یہ ان کا عذاب ہے. غور تو کرو, میرے رب نے اپنے رسول کو کیا کیا مشاہدہ کرا دیے. جو چیز ابھی وجود میں نہ آئی ہو سرکار اس کی بھی خبر دے رہی ہیں. اور پھر پوچھو, عجیب بات ہے, یہ سب باتیں سن کر سب باتیں پڑھ کر پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا, حضور جانتے نہیں تھے, میرے رسول نے تو کیا کیا خبریں دے دی, کیا کیا بتا دیا. اور پھر سرکار تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کے قرب خاص میں پہنچے, نماز کا تحفہ ملا, واپس تشریف لائے اور نمازیں کم ہوئیں, یہ سب آپ جانتے ہیں. جاتے رہے اور آتے رہے. بعد لوگ کہہ رہے دیکھو حضور کو پتا نہیں تھا, پتا ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے الہ العالمین یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. حضرت موسیٰ نے بتایا تو حضور تشریف لے گئے. کیسے نادان لوگ ہیں کہ کلیم اللہ کے علم غیب کو تو مانتے ہیں اور حبیب اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا, یہ جانا آنا یہ تو محبوب اور محب کی باتیں تھیں. میرے رسول بار بار حاضر ہو رہے تھے, سرکار کو بار بار معراج نصیب ہو رہی تھی. واپس آ کر حضرت موسیٰ کو دیدار کراتے تھے, حضرت موسیٰ کی معراج ہو رہی تھی. اور آپ نے کبھی غور کیا کہ میرے رسول نے صرف ایک نبی کی قبر کا ذکر کیا کہ میں نے کسیب احمر میں حضرت موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بیت المقدس میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. الخلیل قبرستان اسی فلسطین کی سرزمین پر ہے اور بیت المقدس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی. علماء فرماتے ہیں یہ برکتیں انبیاء اور اولیاء کے مزارات ہیں. میرے رسول نے تو ہر ایک کی قبر کو ضرور دیکھا ہوگا. میرا ایمان, میرا یقین, میرا وجدان کہتا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ کی قبر سرکار سے پوشیدہ نہیں رہی بلکہ ہر نبی کی قبر کو سرکار نے ضرور دیکھا ہوگا. درمیان میں جو کچھ آیا سرکار نے دیکھا, لیکن ذکر ایک ہی قبر کا ہو رہا ہے. چھٹے آسمان پہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب نمازوں کے کم کرنے کا معاملہ ہے. کیوں؟ پہلے قبر کا ذکر کیا تاکہ یاد رکھنا کہ قبر والے فائدہ دیتے ہیں. قبر والوں کی وجہ سے زندہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ظاہری حیات والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہوا کہ نہیں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے، نماز میں کمی ہوتی رہی، اور کیا ہوا؟ عرض کرتے رہے آپ کی امت نماز نہیں، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اتنی نہیں پڑھ سکتی، حضور کم کرائیے، سرکار تشریف لے جاتے. اب یہاں پر ایک تو جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا، ان سے پوچھو، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ پانچ پڑھیں گے یا یہ پانچ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو پانچ ہی نمازیں دے دیتا. اگر پہلے ہی پانچ دے دیتا تو بار بار حضرت موسیٰ کو نگاہ مصطفیٰ میں رب کا دیدار کیسے ہوتا؟ نگاہ مصطفیٰ میں رب کا دیدار کیسے ہوتا؟ اور وہ جو لنترانی سن کر بے چین تھے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، رب العالمین نے ان کی اس خواہش کو بھی ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ پورا کیا کہ محبوب آتے رہو جاتے رہو، میرے موسیٰ کو میرا دیدار کراتے رہو. اور درمیان میں ہم گناہگاروں کو فائدہ پہنچا. یہاں پر غور کرو، دو نبی ہیں، ایک کلیم اللہ ہیں اور ایک حبیب اللہ ہیں. ایک نماز کم کرانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور دوسرے ان کی درخواست پر تشریف لے جا رہے ہیں. اس میں کوئی تقریری بات نہیں ہے، کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کر رہا، سب کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. دونوں نبی ہیں اور ایک امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ کم کرائیے، دوسرے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کم کرا رہے ہیں. ایک نبی ظاہری حیات میں ہیں اور ایک نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب اس معراج کے سفر سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا زمین پر ہو جب بھی فائدہ دیتا ہے، زمین میں ہو جب بھی فائدہ دیتا ہے. دونوں نبی اپنی شان کے ساتھ موجود ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں نبیوں کے وسیلے سے 50 کی 5 فرما رہا ہے. اب جو لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ان سے کہو 50 پڑھیں پوری. جو نبیوں اور ولیوں کے وسیلے کو اور ان کی اہمیت کو نہیں مانتے ان سے کہو 50 پوری کریں. 5 پڑھی نہیں جاتی، 50 پوری کرنے کے لیے کیسے کریں گے؟ کتنا ہمارے عقیدے کو اس سفر معراج سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ ہم ہر قبر والے کو وسیلہ نہیں بناتے. قبرستان میں ہزاروں قبروں کے آگے جا کر کھڑے نہیں ہوتے، ہم ان پیاروں کے مزارات پہ آتے ہیں، ہم نبیوں اور ولیوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. جب نماز جیسی عبادت ہم تک پہنچنے میں انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ ہے، تو ہماری عبادتیں اگر ان کے وسیلے سے جائیں تو کیوں نہ قبول ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آج مضمون سے ہٹ کر بھی اور مضمون کے ساتھ رہ کر بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں، اور یقیناً ہمارے عقائد کے مطابق یہ مکمل سمجھ میں آنا چاہیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور پھر فرما دیا کہ میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے ہیں، میں نے ایک اونٹ کو زخمی دیکھا، وہ دوڑا گر گیا، زخمی ہو گیا، اس کی رنگت بھی بتا دی. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ میں نے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا دیکھا، مجھے پیاس لگی، میں نے وہ پانی پی لیا. سرکار نے یہ سب فرمایا. اب جب یہ قافلے واپس آئے، قافلے والوں سے پوچھا گیا کہ ہاں بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے پاس پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا تھا، وہ پانی رکھے رکھے غائب ہو گیا. میرے رسول نے پانی کا پیالہ اٹھایا، پیا اور آگے روانہ ہو گئے. یقیناً کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے رکے ہوں گے. کسی قافلے والے کو نظر آئے؟ نہیں نظر آئے. سرکار نے قافلے والوں کو دیکھا، پانی بھی پی لیا. اب پانی پینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے حسنات و برکات سے لبریز تشریف لا رہے تھے. سرکار نے پانی پی لیا, چلو پانی پیاس لگی سرکار نے پی لیا, لیکن نظر کسی کو نہیں آئے. اور واپس آ کر فرمایا کہ میں نے یہ کیا تھا. اب وہ لوگ جب واپس آئے تو تصدیق کی کہ ہاں ہمارا پیالہ خود بخود خالی ہو گیا تھا. میرے آقا بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں عالم برزخ میں ہوں, میں عالم ناسوت میں ہوں, میں عالم اربا میں ہوں, تمام عالموں کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں, جس کو میں اپنے آپ دکھانا چاہوں اس کو دیدار کرا دیتا ہوں اور جس کو چاہوں نہیں کراتا ہوں. یہ ان کا کرم ہے جن کو دیدار ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے دیدار ہو گیا, یہ ان کا اپنا کرم ہے. سرکار نے پورے راستے میں سب کو دیکھا لیکن کسی نے ان کو نہیں دیکھا, حالانکہ میرے رسول ظاہری حیات میں ہیں, عالم ناسوت میں ہیں. یہ صرف روحانی سفر نہیں تھا, یہ جسم اور روح کے ساتھ تھا, لیکن جس کو چاہا دکھا دیا اور جس کو چاہا دیکھا, جس کو چاہا اپنے آپ کو جس کے سامنے تھے پوشیدہ کر دیا. واپس تشریف لے آئے اور جب کفار کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا روحانی سفر تھا, یہ انہوں نے خواب میں معراج کر لی, معراج جو ہوئی یہ خواب نومی تھی, انہوں نے خواب میں سب کچھ دیکھا. اگر خواب ہی ہوتا تو کفار مکہ انکار کیوں کرتے, واویلا کیوں مچاتے, حضرت ابو بکر کے دروازے پر ابو جہل جا کے دستک کیوں دیتا کہ تمہارے نبی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ سب باتیں اس وقت ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر کر کے آیا ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کوئی خواب میں نہیں ہوا, میرے آقا اپنے جسم اور جان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ہر عالم کا مشاہدہ بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے قرب خاص میں بلایا, نماز کا تحفہ عطا فرما دیا, اور یہ ساری معاملات میں آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں, کیونکہ اب جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کے لیے 40-50 منٹ 45 منٹ باقی رہ جائیں گے. دیکھو امت کے لیے کیا تحفہ ملا, نماز کتنی 50 سے 5 ہو گئی, لیکن قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. تو اعتراض کرنے والا کہے گا یہ تو بدل گئی, 50 کی 5 ہو گئی, تو اللہ کی بات تو بدل گئی. لیکن دیکھو 50 کی 5 پڑھنا یہ کس کا عمل ہے, ہمارا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا, ہم پر فرض کی ہیں. 50 اگر ہوتی تب بھی ہمیں ہی پڑھنی ہوتی, اور اب 5 ہیں اب بھی ہمیں ہی پڑھنی ہے نا, یہ عمل ہمارا ہے. اور رب العالمین نے حکم دیا کتنی 50, اور پھر 50 سے جب حضور اور حضرت موسیٰ کا وسیلہ آیا تو 5 رہ گئیں. اب اعتراض اب بھی باقی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. رب العالمین جل جلالہ و من والوں نے فرما دیا کہ محبوب میری شان کریمی یہ ہے کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ثواب انہیں 50 نمازوں کا عطا فرماؤں. تو اللہ کی بات تو نہیں بدلی نا, اس نے تو 50 کا ہی اجر دینا تھا اور وہ ابھی بھی 50 کا ہی اجر دے رہا. یہ ہم جیسے کاہل الوجود اور سست لوگوں کے لیے 50 کی 5 کر دیں. اور پھر آخر میں میرے رسول نے فرمایا جب حضرت موسیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی, بتاؤ حضرت موسیٰ نے بات کتنی صحیح کہی تھی کہ آج امت 5 نمازوں سے بھی غافل ہے, تو حضور نے فرمایا اب مجھے نمازوں کی کمی کے لیے جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حیا آتی کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. سرکار فرماتے مجھے حیا آتی ہے, اور آج مسلمانوں کو کوئی حیا نہیں آتی کہ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور بے حیا ہو کر دڑلے سے گھومتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیں گے, زہر کے ساتھ پڑھ لیں گے, زہر کی اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے. ارے زہر تمہاری زندگی میں آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ اگر فجر قضا کی ہے तो कदा कम से कम कदा तो पढ़ो, हो सकता है कि दोहर से पहले तुम्हें मौत आ जाए, इस फजर का क्या जवाब दोगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मोमिन की मिराज है। कितने हुजूर मोहब्बत करते हैं इबादत से, नमाज से, और आखिर में हम जब नमाज खत्म करते हैं तो नमाज कायदा आखिर में क्या पढ़ते हैं, अत्तय्यातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, लेकिन कभी गौर किया कि ये दो का कलाम है जो हम एक पढ़ते हैं। जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, पूछा महबूब अपने रब के लिए क्या तोहफा लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस चीज की जरूरत, वो तो हर चीज का खालिक और मालिक। मेरे रसूल अर्ज करते हैं अत्तय्यातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यबात, तमाम तहय्यत व सना, तमाम तय्यबात, तमाम पाकी इलाहुल आलमीन तेरे ही लिए। जब हुजूर ने यह बात अर्ज की, रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब और मुहिब की इन बातों को मुसलमानों की इबादत का जुज बना दिया, ताकि तुम जब भी नमाज पढ़ोगे, जब तक मेरे महबूब का तसव्वुर नहीं आएगा, सफर मेराज का तुम्हें तसव्वुर नहीं आएगा, तुम नमाज से निकल नहीं सकते। जब भी अत्तय्यात पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हां ये एक मुलाकात थी, ये एक मोहब्बत करने वाले ने अपने महबूब को बुलाया था। महबूब और मुहिब एक दूसरे से मुलाकाती हुए थे, ये उन दोनों का कलाम है जिनको आज हम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा खुशू खुदू के साथ नमाज पढ़ता है तो वो नमाज मोमिन की मेराज हो जाती है, मोमिन को भी ये उरूज हासिल होता है, मेराज नसीब हो जाती है कि वो अपने रब का कुर्ब खास हासिल कर लेता है। रब तबारक व तआला जल्ला जलालु व मनवालु अपने महबूब के सदके में उस उम्मती पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुकद्दस रात, ये मुकद्दस शब हम जैसे गुनाहगारों सियाकारों को उस सफर की याद दिलाती है। कह मुसलमानों, अपने आका को याद करो, अपने आका से मोहब्बत करो कि कितने करीम हैं कि उन्होंने तुम्हें नमाज जैसा तोहफा ला कर दिया, और उस नमाजों के अंदर भी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक, तुम्हारी कैफियत के मुताबिक तखफीफ भी फरमा कर दे दी। और रब्बुल आलमीन की शान करीमी तो देखो कि वो देने पर अभी भी उसी तरह माइल है कि तुम पांच पढ़ो वो पचास की का सवाब अता फरमा देगा। तो कम अज कम हम ये हया करें कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और रब की खुशी के खातिर हम पांच वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, और अगर कोई नमाज कजा हो जाए तो उस नमाज को कजा अदा करें। इन बातों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी तौफीक अता फरमाएं कि मैं भी पाबंदी करूं, ये हाजरीन भी, और इस दरगाह अलिया अशरफिया के इन दो मुकद्दस बुजुर्गों के सदके में जिनके दामन से हम वाबस्ता हैं और जिन्होंने हमें यही तालीम दी, इस तालीम पर हम अमल करें, और इस अजीम मुकद्दस शब के सदके में हम सबको अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाएं। इलाहुल आलमीन, मैंने जो कुछ भी बयान किया है, अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो, दिखावा हो, या मेरे नफ्स का शायबा हो, ऐ इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों की ज्योतियों के सदके में मुझे माफ कर दें, और अगर इसमें तेरी रजा मकसूद है तो मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक से लगे हुए जर्रों के सदके में इस नजराने को मंजूर और मकबूल फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।